شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
وتعالى بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں صفات پروردگار اور خاص کر توحید پروردگار کے کچھ پہلو جاننے کی کوشش کی جا رہی انشاءاللہ، اور امید ہے پروردگار سے کہ وہ توفیق دے گی ہم اس کی توحید کے کچھ راز کو سمجھ سکیں. یہ کلمات جو نجیب علاقہ میں موجود ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ دین کا آغاز اور دین کی ابتدا معرفت پروردگار ہے، اور معرفت پروردگار کا نتیجہ معرفت پروردگار کا تصدیق ہے پروردگار کی، اور تصدیق پروردگار اس کی توحید ہے، اور اس کی توحید یعنی اس کے لیے خالص ہو جانا اخلاص اللہ، اور اس کے اخلاص یعنی پروردگار کی ذات سے صفات کو جدا نہ جاننا اور صفات پروردگار کا انکار کرنا، وہ صفات کی جو ذات سے جدا سمجھی جا رہی ہے. امیر المومنین نے توحید کے مسئلے پر نجیب البلاغہ میں اور دیگر کلام میں بہت زیادہ گفتگو کی ہے. توحید کو ہمارے بزرگان نے، ہمارے علماء نے ایک جملے میں آ کر خلاصہ کیا ہے، اور اس کے سارے راز کھولے ہیں، اور وہ ایک جملہ کہ جو توحید کا کے خلاصے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ توحید یعنی یہ کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ وجود جتنا بھی وجود فرض کر سکتے ہیں، جہاں جہاں بھی وجود آپ سوچ سکتے ہیں، جس طرح کے وجود کو سوچ سکتے ہیں، کہیں بھی وجود میں کسی کی تاثیر نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ ہے خلاصہ کہ انہی جملوں کی بعد میں وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ، کہ کائنات میں کسی کی بھی تاثیر نہیں ہے، کوئی بھی اثر انداز نہیں ہے، کوئی بھی اثر نہیں کرتا سوائے اللہ کے. یہ ہے وہ خالص توحید. پھر جہاں بھی ہمیں اثر دکھ رہا ہو، اس اثر کو اگر ہم ربط نہ دے سکیں اللہ کی ذات تک، تو یہاں سے شرک کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ کہیں گے اثر تو ہم دیکھ رہے ہیں، پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، پانی ایک اثر کرتا ہے، کھانا کھاتے ہیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، کھانا ایک اثر کرتا ہے، سورج کا ایک اثر ہے، بارش کا ایک اثر ہے، جدھر بھی ہماری نگاہ پڑتی ہے ہر چیز کا ایک اثر ہے، دوائیں کھاتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے تو دواؤں کا اثر ہے، ماں باپ کا ہماری زندگی میں اثر ہے، اور اس طرح کے اپنی چاروں طرف اگر نگاہ کریں اور اگر پوری کائنات پر دیکھیں، وجود جو سب کو شامل اس کو دیکھیں تو ہر جگہ ہمیں اثر دکھائی پڑتا ہے۔ یہی نقطہ درک کرنا ہے، اصلی نقطہ یہیں پر ہے کہ ایک طرف جہاں ہمیں ہر طرف ہر جگہ کا اثر دکھائی پڑتا ہے اور ہر جگہ کسی نہ کسی کی تاثیر دکھائی پڑتی ہے، اپنی ذات میں اپنے وجود میں سینکڑوں لوگوں کا اثر دکھائی پڑتا ہے، پھر پوری کائنات میں اٹھا کے دیکھیں تو ہر چیز کچھ نہ کچھ اثر کر رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی وجود ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اثر نہ کرتا ہو، وجود بغیر اثر کے ممکن ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی جوان اور نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ کس ہر چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز اللہ نے پیدا کی تو اللہ نے کیوں پیدا کی، اللہ کو چونکہ کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے ہم کچھ نہیں کرتے۔ اور عام طور سے جو بھی ہم مقصد اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں اس سے اپنے کسی فائدے کو نگاہ میں رکھتے ہیں، چاہے اس سے نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو لیکن ہماری نگاہ میں وہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں حتماً اس میں نہ کوئی ایک فائدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے تو وہ بھی آپ کی نگاہ میں کتنا ہی برا کام کیوں نہ ہو لیکن اس کی نگاہ میں اس کے لیے مفید کام ہے، ایک چور اگر چوری کر رہا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، یعنی اس کام میں بھی جو برا کام ہے اس میں بھی کوئی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہو، ایک نامناسب کھانا اگر کوئی کھاتا ہے اس میں بھی کوئی اپنا ایک فائدہ دیکھتا ہے، یعنی کم سے کم اس کو تھوڑی دیر کے لیے لذت مل رہی ہے۔ یعنی جب بھی کوئی انسان کسی طرح کا کام کرتا ہے اس میں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عمل کے ذریعے سے کچھ حاصل کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز کی جو اس کے پاس نہیں ہے اسے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عام طور سے اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ چیزیں لے جو اس کے لیے مفید ہیں، اب یہ مفید کا فیصلہ کرنا انسان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتی ہے، یہیں پر انسان غلطی کرتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے نامفید ہوں یعنی غیر فائدہ مند ہوں اسے وہ مفید سمجھنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اس کے لیے مفید ہوں اسے وہ نامفید سمجھنے لگتا ہے، یہ انسان کے سمجھ کی مشکل ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ آیت آپ کے سامنے بار بار پیش بھی کی گئی ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد کرنا لکھا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے، وہ کرہ لکم، اور یہ چیز تم کو ناگوار گزرتی ہے، ناپسند ہے، تمہیں اچھی نہیں لگتی، کراہت ہوتی ہے تم کو جنگ سے، قتال سے، زخم کھانے سے، کہ بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوہ بیوی بیوہ ہو جائے گی، ماں کا سہارا چھن جائے گا اگر میں شہید ہو گیا، لہذا یہ چیز تم کو ناپسند ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں کو صلوات پڑھنا چاہ رہے تھے، پڑھا اچھا صلی اللہ محمد علیہ وسلم، رسول اللہ کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں کو ناپسند تھا میدان میں جانا، جہاد کرنا، جنگ کرنا، بہت سارے لوگوں کو، آج کے زمانے میں ہم کہیں کہ شاید سبھی کو ناپسند ہو، بس بہت سارے لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں کر رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اکثریت ایسی نہیں تھی، یعنی تھے پھر بھی اچھے خاصے لوگ تھے، اس لیے کہا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تمہارے اوپر یہ قتال لکھا تو گیا ہے، کتب علیکم القتال، کتبہ یعنی لکھا گیا ہے، یہ کتبہ وہی لفظ ہے جو ماہ رمضان کے لیے استعمال کیا گیا، ان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ لکھا گیا ہے، جس طریقے سے روزہ لکھا گیا ہے اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ تمہارے اوپر قتال یعنی جنگ کرنا بھی لکھا گیا ہے، باطل کے مقابلے میں جو حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، جو حق کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں تمہارے اوپر قتال لکھا گیا، لیکن وہ ہوا کرہن لکم، لیکن یہ بات تم کو پسند نہیں، یہ تمہیں ناگوار لگتی ہے، کہ میدان جنگ میں جانا واقعی مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ پھر قرآن وہاں پہ یہ راز بیان کرتا ہے کہ اسا ان تکرہ شیئن وہو خیر لکم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ ناپسند کیوں کرتا ہے کوئی چیز انسان؟ کیونکہ اس کو اپنے لیے مفید نہیں سمجھتا، کیونکہ جانتا ہے کہ میدان میں جائیں گے تو ممکن ہے کہ ہاتھ میرا کٹ جائے، ممکن ہے کہ میری آنکھ چلی جائے، ممکن ہے کہ کوئی اور جسم کٹ جائے، ممکن ہے کہ جان ہی چلی جائے۔ جان کا جانا، ہاتھ پیر کا کٹنا، عضو کا ناقص ہونا، یہ انسان اس کو اپنے لیے نامفید سمجھتا ہے، نامفید سمجھنے کی بنیاد پر ناپسند کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے لیے نا غیر مفید لگتی ہے وہ ناپسند ہے انسان۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہو سکتی ہے، تم جس نگاہ سے دیکھ رہے ہو اس نگاہ سے وہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے، ناپسند ہے، لیکن اگر تم اپنی نگاہ تبدیل کر لو تو ممکن ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ وہ آسان تو ہب شیئن وہ خیر لگوں، اور کبھی کبھی تم ایک چیز کو ممکن ہے قریب یہ کہ پسند کرو، بہت تمہیں اچھی لگ رہی ہو، بہت تمہیں محبوب ہو، بہت تم چاہتے ہو، وہ شر لکم، جبکہ وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ شر ہو، یعنی تمہارے لیے نقصان دہ ہو، تمہارے لیے بری ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن اس کی وجہ ہی بتاتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا خیر ہے اور کیا برا ہے۔ تم بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے، واقعی نہیں جانتے۔ ہم بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں، جان دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رات رات جگتے ہیں، دن دن جگتے ہیں، اور حاصل کر لینے کے بعد مجھ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا تھا، لیکن شاید خدا نہ کرے کبھی کبھی وہ ممکن ہے کہ شر ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے بھلا نہ ہو۔ بس یہ انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے، انسان اپنے جو بھی فیصلہ کرتا ہے، جو بھی اقدام کرتا ہے، جو بھی عمل کرنا چاہتا ہے، حتماً وہ دیکھتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہ میرے لیے مفید ہونا چاہیے، میری ضرورت ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح چونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے کسی فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لہذا جب ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کی طرف بھی کبھی کبھی یہ سوال کرنے لگتے ہیں، اللہ نے کیوں یہ سب کچھ کیا؟ اللہ نے اصل کائنات ہی کیوں بنائی؟ ہے نا، ہوتا ہے سوال پیدا ہوا کبھی یا نہیں پیدا ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو ہوتا ہے بہت سارے، اچھا اللہ نے کیوں بنایا، یہ زمین کیوں بنائی، یہ آسمان کیوں بنایا، یہ کائنات کیوں بنایا؟ وہاں پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کا عمل، اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ ہمارے عمل سے مقایسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے کسی عمل کو۔ ایک قرآن کی آیت ہے جو بہت ہی محکم آیت کہی جاتی ہے، جس سے بہت ساری آیتوں کو سمجھنا، یعنی بہت ساری آیتیں جو انسان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہوں آ کر محکم آیتوں سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں آیتوں کو دو حصہ کیا گیا، متشابہ آیتیں یعنی جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہوں اور جس میں کئی پہلو ممکن موجود ہوں، کہ وہیں پر آ کر قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ لوگ آ کر متشابہ آیتوں میں تاویل پیدا کرتے ہیں، اس کا ادھر ادھر رخ موڑتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، قرآن کی جو متشابہ آیتیں ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو ادھر ادھر موڑتے ہیں۔ اس کا علاج یہ بتایا کہ وہ آیتیں جو متشابہ ہیں اور جس میں کئی پہلو پائے جاتے ہیں، ممکن یہ بھی معنی ہو سکتا ہو، یہ بھی مطلب نکلتا ہو، اس کے لیے یہ علاج بتایا گیا کہ ان آیتوں کو، قرآن نے اس کا علاج بتایا کہ ان آیتوں کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان آیتوں کو قرآن کی محکم آیتوں کی طرف لے جا کے اس سے سمجھے۔ محکم آیتیں یعنی جو بالکل واضح ہیں، جس میں کوئی چیز پریشانی والی نہیں ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، جس کے اصول محکم ہے۔ در حقیقت انہی محکم آیتوں میں ایک محکم آیت جو سب سے زیادہ محکم آیت کے عنوان سے جانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لیس کمثلہ شے، اللہ کے مانند کوئی نہیں ہے۔ یعنی جب بھی کسی چیز کے بارے میں اللہ کے کسی صفت کے بارے میں غور کریں تو آ کر اس کو اپنے صفات سے نہیں سمجھنا شروع کریں، کیونکہ جیسے اپنے صفات سے سمجھنا شروع کریں گے مشکل میں پڑ جائیں، کیونکہ اللہ کی ذات اور ہماری ذات میں فرق یہ ہے کہ ہمارے مانند بہت سارے ہیں، آپ بھی ہمارے مانند ہیں، ہم آپ کے مانند ہیں، آپ جیسے ہیں، لیکن لیسا کمثلہ شے، اللہ کے مانند، اللہ جیسا، اللہ کی مثل کوئی بھی ذات نہیں ہے. لہذا ہم اپنے کام کو دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ اپنا فائدہ حاصل کریں، اپنی کچھ کمی کو دور کریں. ہم پھر آ کر ہی اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم تو کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنے کسی فائدے کے لیے، اللہ نے کیوں کیا، اللہ کے اس میں فائدہ کیا تھا، اللہ نے کیوں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے کیوں فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ نے کیوں اتنی بڑی بساط آ کر سجا دی. اور اس کا جواب یہ کہ نہیں، اللہ کے کام کو اپنے کام سے نہیں دیکھنا ہے، اللہ کو کچھ چاہیے نہیں، اللہ کسی چیز کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ نے یہ جو کچھ کیا ہے وہ اس کے وجود کا اثر ہے. یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ کوئی بھی موجود ایسا نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو. اثر سمجھ رہے ہیں نا، ایفیکٹ. ہر موجود کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، اور جو موجود جتنا زیادہ قوی ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے. مثلا بچوں کے سمجھانے کے لیے، اگر ایک ٹیوب لائٹ ہے اس کا وولٹیج کم ہے تو اس کا اثر بھی کم ہوگا، اس کی روشنی بھی زیادہ دور تک نہیں جائے گی، زیادہ بڑے ماحول کو وہ روشن نہیں کرے گی. لیکن ایک بڑی روشنی ہے، زیادہ وولٹیج ہے تو اس کی تاثیر زیادہ دور تک ہوگی، وہ زیادہ دور تک کے ماحول کو روشن کر دے گی. پھر اگر سورج کو دیکھیں جو ہماری نگاہوں کے اعتبار سے اور اس انسانی دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑی روشنی ہے، مادی روشنی البتہ سورج ہماری اس کائنات کے لیے، جو ہماری یہ کہکشاں ہے، یہ جو ہمارا نظام ہے، یہ جو ہمارا شمسی نظام ہے اس میں سب سے بڑی روشنی سورج ہے، تو سورج آگے کس قدر روشنی ڈالتا ہے. چونکہ اس کا وجود بڑا ہے لہذا اس کا اثر بھی زیادہ ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، اس کی حرارت بھی زیادہ ہے، اس کی گرمی بھی زیادہ ہے، کیونکہ وجود اس کا زیادہ بڑا ہے. تو جو وجود جتنا بڑا ہوگا اس کی تاثیر بھی اتنی زیادہ ہوگی، اس کا ایفیکٹ بھی اتنی زیادہ ہوگا. اور کوئی بھی وجود بغیر اثر کے نہیں ہوتا، اگر بغیر اثر کے ہے تو گویا مردہ ہے. مثلا ایک انسان ہو لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہو، اصل وہ زندہ انسان نہیں، ممکن ہے چل پھر رہا ہو، صرف اس کا چلنا پھرنا اس کا اتنا تھوڑا سا اثر ہے. لیکن اگر ایک بڑا انسان ہے تو اس کا اثر بڑھتا چلا جائے گا. ایک انسان ہے جو اپنی پوری فیملی پہ اثر کر رہا ہے، ایک انسان ہے جو پورا اپنے ماحول پہ اثر کر رہا ہے، ایک انسان ہے جو اپنے پورے شہر پہ اثر کر رہا ہے، ایک انسان ہے جو پورے ملک پہ اثر کر رہا ہے، ایک انسان ہے رسول اللہ جیسا انسان جو پوری تاریخ پر اثر کر رہا ہے، کیونکہ وجود اتنا بڑا ہے. ایک ذات ہے امیر المومنین جیسی ذات کی جس سے پوری تاریخ متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وجود اتنا بڑا ہے، جتنا وجود بڑھتا چلا جائے گا اتنی زیادہ اس کا اثر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان اپنے وجود کو اگر بڑا کرنا شروع کرے تو اس کا اثر بھی بڑھتا چلا جائے گا. اللہ نے کیوں یہ سب پیدا کیا؟ اللہ کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، اللہ کا اپنا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ فائدہ وہاں پر ہوتا ہے، فائدے کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کچھ کمی ہو، جہاں پہ کچھ نقص ہو. ہم جا کے کھانا کھاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے وجود میں ایک کمی محسوس کر رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے. اس بھوک کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ کمی اور بھی اندر ہوئی ہے، کچھ سیلس ہیں جو ختم ہو گئے ہیں، کچھ نئے سیلس کی ضرورت ہے، کچھ اور مسائل بھی ہمارے جسم میں اور تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کی بنیاد پر کچھ خستگی ہے، کچھ تھکان ہے، کچھ دیگر مسائل ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں بھوک محسوس ہوئی. بھوک کو دور کرنے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، یعنی ایک کمی کا احساس کیا لہذا کھانا کھا رہے ہیں، ایک کمی کا احساس کیا لہذا پانی پی رہے ہیں. اسی طرح ایک کمی کا احساس کیا لہذا درس پڑھ رہے ہیں، ایک کمی کا احساس کیا لہذا علم کی باتیں سیکھ رہے ہیں. کچھ کمی کا انسان احساس کرے تو وہ حاصل کرے گا، تو وہ کچھ کرے گا. خب اللہ نے کیا اپنے اندر کچھ کمی کا احساس کیا؟ معاذ اللہ نہیں. اللہ کے ہاں اللہ کے عمل کو اپنے عمل سے نہیں سمجھا جا سکتا. لیس کمثلہ شے، یہ توحید کے رازوں میں سے ہے. اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. پھر یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ اللہ کا وجود اللہ کا وجود اصل وجود ہے، سب سے بڑا وجود ہے، سب سے بڑا بھی نہیں بلکہ کہ اصلی وجود اللہ ہی کا وجود ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سایہ ہے، وہ عطا ہے، وہ عرض ہے، وہ ذاتی وجود نہیں ہے، اصل وجود وجود پروردگار ہے، اور کوئی بھی وجود بغیر اثر کے نہیں رہ سکتا، ہر وجود کا ایک اثر ہونا ضروری ہے، ہر وجود کی تاثیر ہونا، جو اتنا بڑا وجود ہوگا اتنی اس کی زیادہ تاثیر بھی ہوگی، اتنی زیادہ ہوگا. لہذا ہم اپنی زمین و آسمان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کتنی بڑی زمین ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، کتنا بڑا سورج ہے، لیکن اصل کائنات کتنی بڑی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، اصل کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے وجود کی بھی خبر نہیں ہے. بس اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ کے ہاں کچھ کمی نہیں تھی کہ اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ سب بنایا ہے، بلکہ اس لیے بنایا ہے کیونکہ وہ وجود ہے، اور وجود ایک اثر، وجود کے اثر ہوتے ہیں، وجود بغیر اثر کے نہیں ہوتا. اب یہاں سے تھوڑا فلسفی بحث ہے اور زیادہ گہرائی اس میں آ جائے گی، اور یہ مسئلہ یہیں تک چھیڑ کے میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں، اس کے آگے نہیں بڑھوں گا کہ پھر وہ وجود کی تاثیر کیسے ہوئی، اور پہلا وجود اور اس کے بعد کے وجود. لیکن یہ نقطہ جو کبھی کبھی ذہن میں پیدا ہوگا، اللہ نے کیوں پیدا کیا یہ سب کچھ کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کر کے ہمیں مشکل میں ڈال دیا، اصل پیدا کیوں کیا؟ یعنی جو زندگی کو پازیٹیو نگاہ سے نہیں دیکھتے، صرف نگیٹو نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے وجود کو بھی کبھی کہتے ہیں اصل ہمیں کیوں پیدا کیا اللہ نے، باقاعدہ آ کر سوال کرتے کیوں پیدا کیا، کبھی ہمیں کیوں انسان بنایا، ایک صاحب آ کر سوال کرنے لگے کہ سر کیوں انسان بنائے ہم اگر مشکل میں پڑ گئے. دیکھیں جانور لوگ مزے سے ہیں، جانور کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی ان کو بہکانے آتا ہے، نہ ان کو کوئی گمراہ کرنے آتا ہے، نہ کوئی ان کا عقیدہ بدلنے کے لیے آتا ہے، نہ کوئی ان کا ذہن خراب کرنے آتا ہے، نہ شیطان آتا ہے جانور کے پیچھے کہ یہ کرو اور وہ کرو. پھر وہ بےچارے پوچھنے لگے کہ اللہ نے ہم کو کیوں انسان بنایا، مشکل میں ڈال دیا. ہوتا ہے یہ آپ کے ذہن میں بھی نہ پیدا ہو جائے. ایک صاحب اور بہت پہلے کی بات، نہیں کہتے تھے کہ ان کے سامنے ذکر کیا کہ انسان کے درجات کا، کہ انسان کے درجات کتنے بلند ہیں، کہا کہ ہم تو چھوٹے ہی درجے پہ رہنا ہمیں پسند ہے، زیادہ ہمیں اونچے درجے پہ جانے کی، اتنا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اونچا درجہ وہی کہ جو اپنی اس دنیا کے لیے بہت محنت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کہتے ہیں آ کر اپنی قناعت کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں، میں مجھے زیادہ بلند درجہ نہیں چاہیے، میں قناعت کرتا ہوں، قناعت پسند ہوں. اور یہ ہے ہمارے اندر کہ جو جن چیزوں میں ہمیں قناعت کرنا چاہیے اس میں قناعت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جن چیزوں میں قناعت نہیں کرنا چاہیے اس میں بہت قناعت کرتے ہیں. یعنی معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، خدا نہ کرے گا یہاں پہ کسی کے پاس. یعنی مادی چیزیں اس میں بھی انسان کو زیادہ کوشش کرنا چاہیے، لیکن اپنی ضرورت بھر اگر حاصل ہو گیا ہے، یا کچھ لوگوں کی اور ضرورتیں پوری کی اللہ نے توفیق دے دی، وہاں پہ اگر قناعت کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور محنت کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر انسان کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، کم وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے، تو وہاں پر اگر تھوڑا قناعت سمجھ رہے ہیں نا سب، یہ نہ ہو کہ پوری گفتگو کر لے بعد میں کہیں کہ قناعت کیا تھی. قناعت یعنی جو کچھ ہے اسی پر مطمئن رہنا، اس کے لیے زیادہ اور زیادہ کے لیے کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، اور زیادہ کی آرزو نہ کرنا، اپنے پر مطمئن رہنا. خود دین کہتا ہے آپ کوشش کریں، آپ اپنی زندگی کی ساری ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، زیادہ کوشش کریں. کوشش کرنے کو دین جہاد کہتا ہے، یہی صحیح راستے سے پیسہ کمانے کو دین کی نگاہ میں اس کو جہاد کہا گیا ہے. صرف جہاد نہیں بلکہ بڑا جہاد کہا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جہاد کی 10 قسمیں ہیں اور 10 حصے ہیں جہاد کے، اور ان 10 حصوں میں 9 حصہ صرف کیا ہے، پاکیزگی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ انسان اپنا رزق حاصل کر رہا ہو، محنت کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، جہاد کہا گیا. لیکن مادی چیزیں جتنا انسان کی ضرورت ہے وہاں پر اگر آ کر وہ قناعت کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قناعت کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بیٹھ جائے کچھ حاصل نہ کرے، قناعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اب جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ دوسروں کی ضرورت کے لیے کر رہے ہیں، ہماری ضرورت پوری ہو چکی ہے، ہمیں اور ضرورت نہیں ہے. ایک مناسب سا عزت کا مکان ہو گیا ہے, دس مکان کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ انسان ایک وقت میں ایک ہی مکان میں رہتا ہے, ایک وقت میں انسان دس مکان میں تو نہیں رہ سکتا ہے نا. ایک مناسب سرمایہ موجود ہے, ایک مناسب سفر کے لیے سواری موجود ہے, خوب اگر اتنا موجود ہے, مناسب زیورات موجود ہیں, مناسب لباس موجود ہے تو کافی ہے. خوب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام نہ کرے نا, کام کرے. ہو سکتا ہے میری ضرورت پوری ہو گئی ہے, دوسروں کی ضرورت پوری کرے. دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انسان اگر کام کر رہا ہے, وہ کام اور زیادہ اہم ہو سکتا ہے انسان کا. چونکہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر کر رہا ہے, تو اپنی اور اپنے فیملی کی ضرورت, یعنی چار لوگوں کی ضرورت, پانچ لوگوں کی ضرورت, آٹھ لوگوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے. اور اگر انسان دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے, ممکن ہے ہزار لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے, تو ہزار لوگوں کے لیے کام کرنا زیادہ اہم ہے یہ پانچ لوگوں کے لیے کام کرنا زیادہ اہم ہے. خوب یہاں پر کوشش انسان کرے, لیکن مادی چیزوں میں انسان بہت زیادہ آرزو نہ کرے, قناعت کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن فضیلتوں میں وہاں پر قناعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علم کے لیے انسان کبھی بھی قناعت نہ کرے, حکمت کے لیے انسان کبھی بھی قناعت نہ کرے. یہ نہیں کرے کہ اب تو میری سروس لگ گئی ہے, تنخواہ ملنے لگی, لہذا ابھی مجھے علم کی ضرورت نہیں. پیسے میں کر سکتا ہے قناعت, لیکن علم میں قناعت نہیں ہے, حکمت میں قناعت نہیں ہے, صفات میں قناعت نہیں ہے, فضیلتوں میں قناعت نہیں ہے, ہے ہی نہیں. لہذا یہ ہے کہ جس چیز میں قناعت کرنا چاہیے وہاں پر تو کرنے کو تیار نہیں. کہا کہ درجات انسان کے بلند کا نہیں, مجھے نیچے ہی کے درجہ چلے گا. جبکہ دنیا کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. ایک روایت تھی جو اس کے پہلے ہم نے دوسری جگہ میں پڑھی اسی سال میں, اصول کافی میں روایت, اصول کافی کے شروع کے صفحات میں, کہ ایک عقل مند انسان, عاقل انسان دیکھتا ہے, وہ دنیا کی طرف دیکھتا ہے کہ دنیا حاصل نہیں ہوگی الا بالمشقہ, مگر یہ کہ مشقت کے بغیر, سختی کے بغیر. دنیا مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. کوئی ہے جو بغیر مشقت کے دنیا حاصل کر لیتا ہے؟ نہیں ہوتا. کسی کو تھوڑا زیادہ کرنی پڑتی ہے, کسی کو کم کرنی پڑتی ہے, کسی کو جسمانی مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے, کسی کو ذہنی مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے, لیکن مشقت کرنی پڑتی ہے. پھر وہ انسان دیکھتا ہے کہ آخرت بھی حاصل نہیں ہوتی مگر یہ کہ بغیر مشقت کے. یہ روایت ہے, حدیث ہے, اور اصول کافی کی حدیث ہے, معتبر حدیثوں میں سے بھی ہے, اہم حدیثوں میں سے. دیکھا کہ دنیا بھی بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی, آخرت بھی بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی. تو عقل مند انسان وہ ہے کہ اس کام کے لیے زیادہ مشقت کرے جس میں زیادہ دن تک رہنا ہے. ابقاہا, ابقاہما کا جملہ ہے کہ جو زیادہ دیر تک باقی رہنے والی ہے اس کے لیے زیادہ کوشش کرے گا. اس کی مثال ہم نے دوسری جگہ بھی دی تھی کہ مثلا آپ سے کہا جائے کہ ابھی آپ کے پاس گھر نہیں ہے, لو ایک زمین ہم الاٹ کر دیتے ہیں گورنمنٹ طرف سے, آپ یہاں پر چھ مہینہ زندگی گزار سکتے ہیں. چھ مہینے کے لیے آپ کو فرصت ہے یہاں پر رہنے کے لیے, صرف چھ مہینے کے لیے. تو چھ مہینہ رہنے کے لیے آپ کیسا گھر بنائیں گے؟ اور پھر اگر وہ آگے کہے کہ آپ کو ہم ایک دوسری زمین دیتے ہیں جس میں آپ اپنی پوری زندگی رہیں, آپ کے بچے بھی اس میں رہیں, تو کیا دونوں گھر ایک جیسا بنائیں گے؟ جہاں پہ چھ مہینے کا گھر بنانا ہے اور جہاں پہ آپ کو دو سو سال کا مثلا گھر بنانا ہے, نہ دونوں گھر ایک جیسا. عقل مند انسان دونوں گھر ایک جیسا نہیں بنائے گا. چھ مہینے کا گھر بنانا ہو, ایک ٹیمپریری گھر بنا کر اپنا وقت گزارا کر لے گا, لیکن جب ایک زندگی بھر کے لیے گھر بنانا ہے تو وہاں پر اچھا مضبوط گھر بنائے گا. یہی حال ہے اس حدیث میں. کہا گیا کہ انسان کو دنیا بھی بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی, بغیر سختی اور تکلیف کے حاصل نہیں ہوتی, آخرت بھی بغیر سختی اور تکلیف کے حاصل نہیں ہوتی. تو ساری مشقت ہم صرف دنیا حاصل کرنے میں کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ یہاں پر جو ہے سوال انسان کا یہاں ہوتا ہے آخرت کے لیے. البتہ یہ حدیث جو ہے امام صادق علیہ السلام کی ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام صادق علیہ السلام کے دین میں, امام صادق علیہ السلام کی نظر میں دنیا بھی مشقت سے حاصل کی جاتی ہے, آخرت بھی مشقت سے حاصل کی جاتی ہے, اس کے برعکس نہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے, بغیر کچھ کیے ہوئے دنیا ہمیں حاصل ہو جائے. مولانا کوئی ایسا ٹوٹکا لکھ کے دیں کہ دنیا ہماری بن جائے بغیر کسی مشقت کے حاصل ہو جائے. کوئی ایسا جادو، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی دعا ایسی دیں کہ دنیا بغیر مشقت کے مل جائے. اور آخرت، آخرت کے لیے تو پہلے ہی سے ہم نے طے کر رکھا ہے آخرت کے لیے کوئی مشقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو مولانا ہی لوگوں نے، ذاکروں ہی نے آ کر کہ نہیں آخرت کے لیے کوئی مشقت نہیں. امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھی مشقت سے ملے گی، آخرت بھی مشقت سے ملے گی. ہم نے کہا نہیں، ہم کو دنیا بھی مشقت والی نہیں چاہیے اور آخرت بھی مشقت والی ہی نہیں چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے، چونکہ قانون وہی ہے، مشقت کا قانون ہے. کوئی بھی چیز بغیر مشقت کے ملنے والی نہیں. خوب، جو نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اصل توحید اگر سمجھنا ہے تو اصلی توحید کے بارے میں یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رہے. جب بھی توحید کی بات آئے پہلا نقطہ جو ہمارے ذہن میں آئے وہ کیا؟ وہ یہ کہ کوئی بھی چیز اثر نہیں رکھتی. لا موثر فی الوجود الا اللہ، وجود میں کسی بھی چیز کی تاثیر نہیں ہے سوائے اللہ کے. اگر اللہ کے سوا کہیں پر بھی ہم نے تاثیر دیکھنا شروع کر دی تو یہاں سے توحید خطرے میں پڑنا شروع ہوتی ہے. کیسے خطرے میں پڑنا شروع ہوتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو ہر جگہ اثر دیکھا، ہر ایک کی تاثیر ہے ہمارے اوپر. کتنی تاثیر ہے؟ مولوی کی تاثیر ہے، عالم کی تاثیر ہے، ماں کی تاثیر ہے، باپ کی تاثیر ہے، موسم کی تاثیر ہے، سورج کی تاثیر ہے، پانی کی تاثیر ہے، کھانے کی تاثیر ہے. اتنی تاثیر ہمارے اوپر ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کسی چیز کی تاثیر نہیں سوائے اللہ کے؟ ہاں، یہاں پر نگاہ صحیح کرنا عزیزو کہ تاثیر ہے ساری چیزوں کی، لیکن کسی کی بھی تاثیر مستقل اپنی نہیں ہے، بلکہ سب کو تاثیر اللہ نے دی ہے. اور اگر یہ نقطہ انسان کے پاس ہمیشہ رہے کہ جہاں بھی کسی کی تاثیر دیکھے اس تاثیر کو اللہ کی طرف جوڑ سکے، اللہ سے اس کا رب دے سکے، تو یہ توحید کے راز کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، شاید بہت زیادہ ہم نہیں رکے یہاں پر. اور ماہ رمضان کے آخری یا آخری راتیں ہیں، آپ فرصت زیادہ لیں انشاءاللہ عبادات کی اور دوسرے اعمال کی، تھوڑا گفتگو بھی کم کریں. پچھلی راتوں میں تھوڑا گفتگو لمبی ہو گئی، میں خود بھی نہیں چاہتا کہ گفتگو لمبی ہو، لیکن کبھی کبھی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ خدا کرے کہ آج نہ ہو. لیکن اس نقطے کو کم سے کم اس نقطے کو اچھی طرح سے درک کر لیں کہ جہاں بھی ہمیں تاثیر، ہم کہیں ہمارے اوپر انبیاء کی تاثیر ہے، کتاب کی تاثیر ہے، قرآن کی تاثیر ہے، اہل بیت کی تاثیر ہے، کربلا کی تاثیر ہے، امیر المومنین کی تاثیر ہے، رسول اللہ کی تاثیر ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں دنیا میں کسی چیز کی، کائنات میں کسی چیز کی تاثیر ہی نہیں سوائے اللہ کے، تو یہ دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. یہاں پہ تاثیر کو دیکھنا پڑے گا، تاثیر کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اگر تاثیر کو مستقل طور پر دیکھ رہے ہیں، الگ اکیلے کہ اللہ سے ہٹ کر فلاں چیز میرے اوپر اثر کر رہی ہے، تو یہ بات اس سے ٹکرا رہی ہے. اور اگر کسی بھی تاثیر کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن وہ تاثیر اللہ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ٹکرا نہیں، یہاں پہ ٹکراؤ نہیں. دوسرے لفظوں میں کہیں، اگر ہم کسی بھی چیز کی تاثیر کو اللہ سے جدا ہو کر دیکھیں تو یہ شرک ہے، اور کسی بھی چیز کی تاثیر کو اللہ کی دی ہوئی تاثیر سمجھ کے دیکھیں تو یہ عین توحید. واضح ہو گئی بات یا نہیں؟ اگر ابھی بھی واضح نہ ہوئی ہو تو بعد میں سوال کا تھوڑا ٹائم ہے آج سے انشاءاللہ. تاثیر، شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے، جب بھی انسان اپنے وجود میں کسی کے اثر کو سمجھنے لگے اور مستقل سمجھ، مستقل یعنی مستقل سمجھ رہے ہیں، یعنی کسی کو انڈیپینڈنٹ، کسی کو جدا، اللہ سے جدا سمجھ کر، حتیٰ اپنے باپ کو بھی اگر انسان یہ سمجھے کہ میرے وجود میں جو کچھ بھی اثر ہو رہا ہے وہ میرے باپ کا ہے اور اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، اللہ کی تاثیر سمجھے بغیر وہ اپنے باپ کے بارے میں شرک کر رہا ہے. یہی ہے شرک خفی، اور یہ شرک خفی بہت ساری جگہوں پہ، اسی لیے روایتوں میں کہا گیا، رسول اللہ کی روایت، امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت، امام صادق علیہ السلام کی روایت، اس طرح کی اور بھی روایتیں موجود جس میں کہا گیا کہ شرک تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، آہستہ آہستہ، بہت ہی پوشیدہ طور پر، بہت ہی چھپا ہوا، اتنا زیادہ چھپا ہوا کہ جیسے سیاہ تاریک رات میں تاریخ پتھر پر سیاہ چوٹی رنگ رہی ہوتی پتہ نہیں چلتا. اسی طریقے سے ہمارے وجود میں شرک دوڑتا ہے. کہاں دوڑنا ہوتا ہے؟ اس وقت دوڑتا ہے کہ جب زندگی میں کہیں بھی ہم اثر کو قبول کرتے ہیں اور اس اثر کو اللہ سے جدا ہو کر مان رہے ہوتے ہیں. یہ ہو گیا شرک چھپا ہوا. کہ یہ چھپا ہوا شرک اگر ہی بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور دوسروں ہی کی تاثیر کو ہم مانتے گئے مانتے گئے مانتے گئے تو پھر ایسا بھی زمانہ آتا ہے کہ وہ شرک خفی شرک جو تھا وہ جلی شرک میں تبدیل ہو جاتا ہے, کھلا ہوا شرک بن جاتا ہے. انسان کھلا ہوا مشرک بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ خطرناک. آپ کہہ رہے تھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ جاننے کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ سارے گناہ میں معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما من دون ذلک من یشاء لمن یشاء, اور اس کے علاوہ جس کے لیے اللہ چاہے گا جس گناہ کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا جس گناہ کو, لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. پھر دوسرے دن قرآن کہتا ہے کہ مومنوں ہی میں شرک پایا جاتا ہے. سورہ یوسف کی آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ مومن ہی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اللہ پر ایمان لانے والے اکثر وہ ہیں جو حالت شرک میں. یہ کون سا شرک ہے؟ یہ وہی ہے, ایک طرف شرک ہے مومنین کو شرک کا خطرہ ہے, دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک ہی کو اللہ معاف نہیں کرے گا باقی دوسرے گناہ کو معاف کر دے گا, اور خفی شرک ممکن ہے بڑے شرک میں تبدیل ہو جائے. لہذا اس نقطے کی طرف جاننا ضروری ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی اثر کر رہا ہو تو اس اثر کو ہم آ کر پروردگار کی طرف سے دیکھ سکیں. اگر یہ دیکھنا شروع کر دیا, اگر اس راز کو سمجھنا شروع کر دیا تو گویا توحید کی وادی میں قدم رکھ دیا ہے. جتنا زیادہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے توحید حاصل ہوتی چلے گی زندگی میں انسان کے عمل میں. ایک توحید ہے جو ہمارے سب کے پاس بچپن سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بچپن میں ماں نے یاد کرا دیا تھا, کسی بھائی بہن نے یاد کرا دیا تھا, باپ نے یاد کرا دیا تھا, یاد کرا دیا. یہ توحید زبان کی توحید ہے. یہ توحید اس وقت مؤثر ہے جب انسان کے عمل میں آئے, اور عمل میں لا الہ یعنی کیا؟ یعنی کوئی بھی معبود نہیں ہے. یعنی کیوں معبود کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کسی کے اس زندگی میں اثر ہی نہیں ہے سوائے پروردگار کے. اب بعد میں ہماری گفتگو اور آئے گی کہ توحید کہاں کہاں ہے. توحید ربوبیت میں, توحید ولایت میں, توحید محبت میں, توحید نفرت میں, توحید خالقیت میں, اللہ کے بہت سارے صفات میں توحید, اپنی زندگی میں جتنا بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر سکے. یہ کیوں لا الہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ لا الہ زبان کا کلمہ نہیں ہے. لا الہ یعنی اپنی زندگی میں ہر طرح کے اثر کا انکار کرنا اور یہ جاننا کہ سوائے پروردگار کے کوئی اثر کرنے والا نہیں. پھر پروردگار جس کو چاہے ذریعہ بنا دے اثر کا, بنانے والی ذات اللہ کی ہے. لہذا اب سورہ واقعہ آپ پڑھیں انشاءاللہ, اگر توفیق ہوئی تو بعد میں پڑھیں گے ہم. میرے خیال سے پہلے کبھی یہاں پڑھ چکے ہیں چند سال پہلے آپ کی خدمت میں. بہت ہی توحیدی سورہ کہ تم یہ پانی پیتے ہو کیا سمجھتے ہو؟ پانی اٹھا کے پانی پی لیا. افرائے تم ما تشربون, افرائے تم ما تمنون, افرائے تم, یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا سورہ واقعہ کی. افرائے تم ما تورون, یہ جو تم پانی پی رہے ہو میٹھا پانی گوارا پانی, یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ جتنا بھی پانی ہم پیتے ہیں وہ کہاں سے آیا ہے؟ سارا کا سارا پانی اسی سمندر سے آیا ہے جس کا ایک گھونٹ پانی آپ نہیں پی سکتے. سمندر تو آپ سے بہت نزدیک ہے. اس سمندر کا کبھی جا کر سمندر جائیں آپ اور اس کا ایک گھونٹ پانی پینے کی کوشش کریں, پینا لیجئے گا لیکن منہ میں ڈال کر چیک کرنے کی کوشش کریں کہ وہ پانی پی پائیں گے نہیں پی پائیں گے, نہیں پی سکتے. اگر پیاس بجھانے کے لیے پیئیں گے تو اور پیاس بھڑک جائے گی, نہیں پی سکتے. اور جہاں بھی جتنا بھی ہم پانی پی رہے ہیں وہ سب کہاں سینچائی کر رہے ہیں؟ اناج ہے, کھیت ہے, باغ ہے, پھل ہیں, فروٹس ہیں, زندگی ہے, حیوان ہے, جانور ہے, انسان ہے, جہاں جہاں بھی جو بھی زندگی نظر آ رہی ہے جس چیز میں بھی وہ سب کے سب سمندر ہی کے پانی سے ہے. لیکن یہ سمندر کا پانی اگر ڈائریکٹ دے دیا جائے درختوں کو, درخت جل جائیں گے, کھیتوں کو دے دیا جائے کھیت سب جل جائیں گے, انسان کو دے دیا جائے انسان کا اندر سے سب کچھ ختم ہو جائے گا, جانور سب تباہ ہو جائے گا. اب اللہ نے دیا خوب اگر یہ پانی سب کچھ تھا تو جا کے پانی پی لیتے. قرآن کہتا افرائیتم ما تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون, اس کھارے پانی کو جو بالکل پینے کے لائق ہے نہیں ہے, اس پانی کو مزن کس نے بنایا, اس پانی کو بھاپ میں کس نے تبدیل کیا, بھاپ کو ہواؤں پر کس نے سوار کیا, ہواؤں پہ سوار کر کے بادل کس نے بنایا, بادلوں کو اور قوی ہوا پر سوار کر کے دریا سفر کس نے کرایا, پھر سفر کرا کے شہروں میں لا کر بادلوں کو پانی میں کس نے تبدیل کیا, اور بادلوں کو بہترین بودوں کی شکل میں کس نے نازل کیا, اور ان بودوں کو زمین میں جا کر چھپا دیا, پہاڑوں پر چھپا دیا, برف بنا کر رکھ دیا, پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دیا, کہ یہ پانی زمین سے اندر سے پہاڑوں سے دریاؤں کے ذریعے سال بھر تمہیں ملتا رہے تاکہ ہر طرف زندگی نظر آ رہی ہو. یہ ہے قرآنی توحید. یہ کس نے کیا؟ یہ قرآن کا سوال ہے. قرآن کہنے نا میں نے قرآن کا یہ سوال ہے. اگر اللہ چاہتا تو اس پانی کو کھارے پانی میں تبدیل کر دیتا. یہ جو تمہارا میٹھا پانی ملتا ہی نہیں پانی. لہذا پانی کو دیکھ کے یہ سمجھنا کہ پانی میری پیاس بجھا رہا ہے تو جا کے دریا کے پانی سے سمندر کے پانی سے پیاس بجھائیں, یہ تو پانی ہے. لیکن اس پانی کو ہماری زندگی کے لیے مفید بنانے والی ذات کس کی ہے؟ ہم نے بنایا. قرآن کہتا ہے تم نے نہیں بنایا. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون, کیا تم نے جا کر اس پانی کو پہاڑوں سے اور بادلوں سے نازل کیا یا میں نے نازل کیا, اور وہ بھی گوارا بنا کر نازل کیا. اگر ایک ہی جگہ سارا پانی نازل ہو جاتا تو تباہی آ جاتی ہے. دیکھیں کبھی بادل کبھی پھٹ جاتے ہیں, کبھی عذاب پروردگار آتا ہے. قطرہ قطرہ بنا کے پیش کیا تاکہ تم چل رہے ہو تو تمہارے سر پہ اگر یہ پانی گرے تو بھی تمہارے سر میں زخم پیدا نہیں ہو, تم مریض نہیں ہو, تم پریشان نہیں ہو, تمہیں چوٹ نہ لگے, تمہیں تکلیف. کبھی دیکھا کبھی اولے پڑتے ہیں, اگر یہ پانی ہمیشہ اولے کی شکل میں نازل ہوتا تو وہ بھی تو پانی ہوتا ہے نا. لیکن کتنا لطیف, کتنا ملائم, کتنا اچھی شکل میں اگر اللہ نے اس پانی کو نازل کیا. یعنی کہ اس پانی کو بھی دیکھو تو تاثیر کس کی ہے. یہ قرآن درس دے رہا ہے سورہ واقعہ میں اور بہت سارے سوروں میں. یعنی یہ نہیں کہ صرف قرآن میں اگر توحید دیکھا جائے تو اس کے لیے ایک سال کا کم سے کم موضوع چاہیے تاکہ قرآنی آیتوں سے توحید بڑھ جائے. اگر قرآن نے پورے تمام سوروں میں جگہ جگہ آ کر جو نقطے بیان کیے, ہر چیز ایک ایک چیز کا راز لا کر کھولا ہے. تم دیکھو, تم اونٹوں کی طرف دیکھو, تم جانوروں کی طرف دیکھو جب یہ چر رہے ہیں, تم باپ کی طرف دیکھو. کتنے سوال قرآن نے کیے, کتنا سوال آ کر کتنا تقاضا کیا ہے, ہر چیز کی طرف دکھایا ہے. دکھایا کس لیے دکھایا ہے؟ تاکہ یہ جان لو کہ جس چیز کا بھی تمہاری زندگی میں اثر ہو رہا ہے وہ اثر دینے والی ذات پروردگار کی ذات ہے. تم اثر تو لے لیتے ہو لیکن اثر دینے والے کو نہیں دیکھ پاتے. یہ ہے ہماری زندگی. اور جب اس کے اثر کو مسلسل دیکھنا چھوڑ دے تو اس کے نتیجے میں اثر تو حتماً ہم دیکھیں گے. اللہ کے اثر کو دیکھنا چھوڑ دیں گے تو دوسروں کو مستقل جاننا شروع کر دیں گے. جب دوسروں کو مستقل جاننا شروع کر دیں گے تو وہ چیزیں جو اللہ نے ذریعہ بنائی تھی اس کو ہم کیا بنانا شروع کر دیں گے, اس کو ہم خدا بنانا شروع کر دیں گے. اللہ نے جس کو وسیلہ بنایا تھا, مثلا پانی کو اللہ نے وسیلہ بنایا تھا. ابھی بہت سارے لوگ سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں صبح صبح, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سمندر سے ہمیں کتنا کچھ مل رہا ہے. یہ پوجا جو کر رہے ہیں سمندر کی کر رہے ہیں کیونکہ سمندر ہی سے ساری زندگی ہے, ساری حیات ہے. یہ سمندر اتنے بڑے سمندر کو تو آ کر دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس سمندر سے حیات دینے والی ذات کس کی ہے. اس خطرے میں ہم بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. یہ خطرہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جہاں بھی ہم کسی کو مؤثر ماننے لگے لیکن تنہا اکیلے اللہ سے ہٹ کر, اللہ سے کاٹ کر, اللہ سے جدا کر کے, اللہ سے مستقل کر کے, یہاں سے شرک بیماری کا خطرہ شروع ہو جاتا ہے. پھر شرک کی علامتیں کیا ہیں, شرک کی نشانیاں کیا ہیں, اب یہ بحث انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. اس کے پہلے تھوڑا لمبی گفتگو ہوئی, آج تھوڑا گفتگو ہم تمام کرتے ہیں. جو ابھی اس بحث کو مگر ہم چھیڑیں گے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ کہیں پھر لمبی گفتگو نہ ہو جائے. لہذا جو ہماری زندگی میں شرک کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو روزانہ دکھائی پڑ رہی ہوتی ہیں, وہ نشانیاں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے دین کی نگاہ میں, روایتوں کی روشنی میں, خاص کر امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں اس کا علاج کیا ہے، یہ انشاءاللہ یہ کل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. خوب، اگر سوالات اس طرح ہیں تو میں آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر حاضر ہوں، چند منٹ، اور اگر اس طرح کے سوالات نہیں ہیں تو نیچے بھی ہیں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ. ظاہراً مسئلہ پورا حل ہو گیا ہے نا، بحث فلسفی تھی، بحث تھوڑا سخت تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ یہ سخت بحث بھی. جی فرمائیں. جی بیماری، جی ہاں جی ہاں، ہاں حتم جی. اچھا جی ہاں، سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر بیماری کسی کے پاس آتی ہے تو بیماری بھی ایک اثر کرتی ہے انسان کے وجود میں، کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ جی ہاں، قرآن میں میرے خیال سے سورہ نساء کی آیتیں ہیں کہ دو جگہ فرق کیا گیا ہے. ایک جگہ کہا گیا کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر جو ہے تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے، اپنی وجہ سے تم اگر کوئی شر پیدا کرتے ہو. پھر دوسری جگہ کہ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے، کل من عند اللہ. یہ دو الگ الگ پہلو ہیں. جتنا ہماری زندگی میں شر، چاہے بیماری کے شکل میں ہو یا کسی بھی طرح کا شر، نہ سب سے بڑا شر شیطان، ابو الشر، سارے شر کا جو ہے باپ شیطان. بعض ایک نظریہ ہے، ایران میں ایک مذہب تھا پہلے، وہ لوگ اگر باقاعدہ دو مؤثر کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے برائیاں تو اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، برائیوں کی نسبت تو اللہ کی طرف نہیں دی جا سکتی، شر کی نسبت تو اللہ کی طرف نہیں دی جا سکتی، لہذا دو لوگ، دو مؤثر ہیں اس کائنات میں، دو لوگوں کی تاثیر ہے، ایک اللہ کی تاثیر ہے وہ ہے یزدان، اور ایک شیطان کی تاثیر ہے وہ ہے اہریمن، ہے نا. زرتشت مذہب میں، البتہ زرتشت مذہب پرانا، یہ بھی انبیاء سے ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر یہ انحراف اور یہ تحریف پیدا ہو گئی تھی کہ، اور اس مشکل سے بچنے کے لیے کہ ہم کہیں کہ زلزلہ آتا ہے اللہ کی طرف سے، اتنے لوگ مر جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، طوفان آ گیا اتنے لوگوں کی جان چلی گئی اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، کہتے نہیں نہیں اللہ کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا، پھر کیا کریں. لہذا انہوں نے اللہ کی ایک قوت الگ مانی اور شیطان کی ایک قوت الگ مانی، یہ خود ایک بڑا شرک ہے. کہا کہ یہ خود ایک بڑا شرک ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں ایک طاقت کو قرار دینا جو تاثیر بھی رکھ رہی ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، شیطان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، شیطان کی خلقت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، شیطان کو طاقت بھی اللہ ہی نے دی ہے، شیطان کو الی یوم الدین تک کی مہلت بھی اللہ ہی نے دی ہے. اللہ چاہتا تو کیا کرتا، جیسی شیطان نے سجدے سے انکار کیا وہیں پہ اللہ چاہتا اس کی گردن مروڑ دیتا، ختم، اس کی رگ دل کو وہیں پہ کاٹ دیتا، ختم ہو جاتا. لیکن اللہ، شیطان نے کہا مجھے مہلت چاہیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے مہلت دیتا ہوں الی یوم الدین، ایک یوم معین تک کے لیے تجھے مہلت دیتا ہوں. لہذا جو بھی یہ بیماری یا کسی بھی طرح کی جو چیز جو ہمیں لگتی ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی ایک الگ طاقت کی طرح سے نہیں سمجھیں، لیکن ہاں اس میں ایک پہلو دوسرا موجود ہے، وہ کیا کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں خیر یا شر آتا ہے اس کو اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. سسٹم یہ ہے، اللہ کے سسٹم یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کاز اور افیکٹ کے قانون پر چل رہی ہے، یعنی جو جس طرح کے کاز پیدا کیے جائیں گے اس کا افیکٹ آئے گا، یہ اللہ نے بنایا ہے. تقدیر کے معنی بھی یہی، اللہ نے تمام مقدرات طے کر رکھے ہیں. یہ جو کہتے ہیں اللہ نے مقدرات طے کر رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ نے مثلا ہمارا رزق اتنا طے کر رکھا ہے لہذا ہم آرام سے سوتے رہے اللہ تو لا کر مجھے وہ رزق دے گئی. نہ, اس طرح سے مقدرات طے نہیں ہوئے ہیں. اللہ نے مقدرات اس طرح سے طے کیے ہیں کہ تم یہ کام کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ملے گا, یہ کام کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ملے گا, یہ کام کرو گے اس کا یہ نتیجہ. جس طرح کا کاز ہوگا اسی طریقے کا افیکٹ ہوگا. لیکن یہ پورا نظام بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. لہذا اگر ایک گندی غذا کھائیں گے تو اس کا اثر ہوگا جسم پر. اگر زیادہ تیل کھائیں گے جو یہاں کے مہوا کے لوگ کھاتے ہیں تو حتماً کولیسٹرول بڑھے گا. تو یہ کولیسٹرول کا بڑھنا کس کی طرف سے ہے؟ دو کی طرف سے. چونکہ تیل اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ہی نے دیا ہے, لہذا اللہ کی طرف سے ہے. لیکن چونکہ کھایا ہم نے زیادہ ہے لہذا جرم ہمارا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا جو بھی بیماری ہمارے وجود میں آئے گی حتماً اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہے. وہ کاز اللہ نے کاز لا کر نہیں دیکھ یہ تم کاز یہ کرو. اللہ نے کہا ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں. انسان کو اللہ نے ایک با اختیار موجود پیدا کیا اور پورا نظام انسان کے حوالے کر دیا. تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا. لیکن جو کچھ کرو گے وہ اللہ ہی کی کوئی چیز استعمال کر رہے ہوگے, اپنی طرح سے تو نہیں بنایا تم نے. ہم نے آ کر کوئی زہریلا کھانا زہر پی لیا, خب زہر ہم نے تو نہیں بنایا. زہر پی لیا ہاتھ میں مر جائے, بیماری تو دور کی بات ہے, ممکن انسان کی جان ہی چلی جائے. تو کیا یہ زہر سے ہماری جو جان چلی گئی یہ کس کی طرف سے؟ ہماری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ چونکہ ہم نے پیا لہذا یہ ہماری طرف سے ہے. لیکن چونکہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے لہذا زہر, لہذا یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے. اللہ نے زہر کیوں بنایا تھا؟ اللہ نے زہر بنایا تھا کسی کے علاج کے لیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا علاج زہر کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ نے اس کو فائدے کے لیے بنایا تھا, ہم نے اس کو غلط جگہ استعمال کر لیا. لہذا مجرم ہم ہیں, یہ بیماری ہم نے پیدا کی ہے, لیکن اصل جس چیز نے اثر کیا ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے. یہ ہے اسلام کا نظریہ اور یہ ہے اسلام کا عقیدہ. لہذا جہاں بھی کوئی شر, کوئی برائی, کوئی غلطی نظر آتی ہے اس میں غلطی کی طرف رخ ہمارا ہے, کیونکہ ہم نے یہ کام کیا ہے. ہم نے اپنے اختیار سے غلط کھانا کھایا ہے, ہم نے اپنے اختیار سے غلط چیز استعمال کی ہے, ہم نے اپنے اختیار سے غلط طرز زندگی اور لائف اسٹائل اختیار کی ہے, لہذا اس کے اثرات ہم پر حتماً ہوں گے. لیکن یہ طریقہ اختیار کرنے میں قدرت کس نے دی ہمیں؟ اللہ نے قدرت دی. لہذا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی. ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو گناہ کس کی طرف سے کر رہے ہیں؟ آپ یہ نہ کہیں کہ گناہ اگر اللہ نہ کرنے دیتا تو ہم گناہ ہی نہیں کرتے, لہذا اللہ کو سزا دینے کا حق نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں گناہ کروایا. ایک مذہب ہے مسلمانوں میں باقاعدہ اشاعرہ جو ان کا یہ نظریہ کہ انسان مجبور ہے, یعنی ایک انسان وہی کرتا ہے جو اللہ کرا رہا ہے, لہذا انسان نے اگر گناہ کیا ہے تو یہ اللہ نے کرایا ہے, لہذا پھر یہاں آ کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں, اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھتے. لیکن اس کے بعد جب ان سے سوال کیا تھا کہ جو انسان مجبور ہو کر گناہ کر رہا ہے اس کو سزا کیوں دی جاتی ہے, کہتے ہیں اللہ کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں. یہ مذہب پورا اہل سنت میں پورا مذہب ہے, کلامی مذہب. پھر سوال نہیں کرو, جو بات کہی جا رہی بھائی بس مان لو اس کے, تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں. یہ باطل چیز ہے, نہیں سوال کرے, سوال کرنے دیا, جتنا بھی سوال کرے. اسلام آ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے, کہا ہاں گناہ کرنے کی طاقت تمہیں اللہ ہی نے دی تھی. جب ہم یہاں پر فلاں جگہ پر چپکے سے گناہ کر رہے تھے, اللہ چاہتا تو ہماری گردن کو وہیں پر موڑ دیتا, وہیں پر ہماری رگے دل کو کاٹ دیتا, وہیں پر ہماری زندگی کو چھین لیتا. اللہ نے مجھے طاقت دی تھی گناہ کرنے کی, لیکن گناہ ہم نے اپنے اختیار سے کیا تھا. میں چاہتا تو گناہ نہ کرتا. لہذا یہ گناہ, یہ جو کچھ کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے, اس اعتبار سے کہ اللہ نے طاقت دی ہے, لیکن اس کا جرم ہمارے اوپر ہے کیونکہ ہم نے اپنے اختیار سے یہ جرم انجام دیا, یہ گناہ ہم نے اپنے اختیار سے. ٹھیک جی, آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ آپ کو ضرورت نہیں آگا جی. یہ ولایت کی بحث انشاءاللہ پورے ایک دن کی جائے گی, چونکہ توحید کا ایک بہت ہی اہم پارٹ جو ہے ولایت کا ہے, اس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. اگر جو ہے حقیقتیں کسی کے اوپر روشن ہو جائیں اور روشن ہونے کے بعد انکار کرے, اور انکار کرنے میں بھی فرق ہوتا ہے. تو ایک جگہ ممکن ہو وہ جلی بھی بن جائے، لیکن بعض جگہ ممکن ہے نادانی میں ہو رہا ہو، دوسرے وجوہات پہ ہو رہا ہے، تو خفی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس کی بحث جو ہے تفصیل سے آئے گی شاید دو تین دن بعد. خوب، اگر اور بھی سوال ہے تو آپ کی خدمت میں نیچے حاضر ہیں، اور اگر پچھلی گفتگو کے سوالات کچھ ہوں یا بھول گئے ہوں اور آپ کو بعد میں دھیرے دھیرے یاد آئے ہیں، یا آئندہ جو گفتگو میں سوالات ہوں گے، تو انشاءاللہ کل کے بعد جو ہے یہ پروگرام چند دن رہے گا، اس میں سوالات کا یہ بھی حصہ رہے گا. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.